الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان بھی عطا کر دیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رمضان میں ہم نے جو بھی عبادات کی ہیں چاہے وہ صیام ہو قیام ہو یا تلاوت قرآن ہو یا دعائیں ہوں یا انفاق ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو بڑھا چڑھا کر اس کا بہترین اجر ہمیں آخرت میں دے اور اللہ کرے کہ یہ رمضان میں ہماری مغفرت ہو چکی ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہو. اور رمضان گزرنے کے بعد ہمارے اندر تقوی میں مزید اضافہ ہوا ہو کیونکہ رمضان کا مقصد ہی تقوی کا حصول ہے. جیسے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت پڑھ رہے ہیں اور اس سے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے جیسا ایمان ان کے جیسا جذبہ قربانی اور ان کے جیسی جانساری ہمارے اندر پیدا ہو. اسلام کی نشاط ثانیہ یعنی اسلام کو دوبارہ عروج اور عزت اور سربلندی کی جو کوشش ہے جو حصول ہم جس حصول میں ہم لگے ہوئے ہیں تو وہ اسی ذریعے سے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی پیروی کریں جو ہمارے ہیروز تھے جو ہمارے آئیڈیلز ہونے چاہیے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی معیت کے لیے چنا جن کو صحابہ کا شرف حاصل ہوا اور ان لوگوں نے کس طرح سے جان نثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اسلام کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور اپنا سب کچھ اس راہ میں قربان کر دیا. انہوں نے اپنے خون سے سینجا تھا دین اسلام کو اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ہری بھری فصل سے تیار ہوئی. اگر وہ قربانیاں نہ دیتے اور اس طرح سے کام نہ لیتے تو کیا آج اسلام اس طرح سے ہم تک پہنچ سکتا تھا؟ لہٰذا صحابہ اکرام کا ہم پر واقعی میں بہت بڑا احسان ہے. تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو عروج حاصل ہو تو اس کے لیے انہیں صحابہ اکرام کی سیرت ہی کو پڑھنا چاہیے یا اس پر غور کرنا چاہیے یا اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور واقعی میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جب ہم سٹوریز پڑھتے ہیں واقعات پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں واقعی میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے عمل میں تبدیلی آتی ہے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ویسے ہی کام کریں جیسے کہ صحابہ اکرام نے کیے تھے. جیسے کہ ہم عشرہ مبشرہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور عشرہ مبشرہ یہ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. انہی میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور ان کو رجل الصالح کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اب آپ خود سوچ لیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نیک مرد صالح مرد رجل الصالح کا لقب ملے آپ خود سوچ لیں کہ وہ کیسے پرسن ہوں گے وہ کیسی شخصیت ہوگی ان کی اور کتنے وہ صالح کتنے نیک ہوں گے جن کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں کہ یہ نیک ہیں. سبحان اللہ اس سے بڑا آنر اور کیا ہو سکتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کا پرانا نام جو بخاری میں ہمیں ملتا ہے بخاری کی روایت کے مطابق عبد امر ان کا نام تھا یعنی امر کا بندہ اور دوسری روایت کے مطابق جو کہ اور بھی زیادہ اوتھینٹک ہیں ان کا نام عبد الکعبہ تھا. جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا جب انہوں نے بتایا عبد امر یا پھر عبد الکعبہ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام عبد الرحمن ہے رحمان کے بندے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام دیا تھا ان کا دیا ہوا نام ہے ان کا عبد الرحمن بن عوف والد ان کے آف تھے اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے چھٹی پشت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے. عبد الرحمن بن عوف، عبد عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، تو چھٹی پشت میں کلاب بن مرہ پر اللہ کے رسول کے سلسلے نسب سے ان کا نسب مل جاتا ہے، اور ان کو دوہری اللہ کے رسول سے نسبت تھی، یعنی ان کو اپنے والد کی طرف سے تو اللہ کے رسول سے نسبت ہی تھی چھٹی پشت پر، دوہری نسبت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں وہ بھی بنو زہرہ سے تھیں، اور والدہ کون تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آمینہ. تو آمینہ وہ بھی بنو زہرہ سے تھیں، اور عبد الرحمن بن عوف یہ بھی بنو زہرہ سے تھے. تو بنو زہرہ کے سلسلے کی وجہ سے ان کا نسب پھر وہاں پر جا کر ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے بھی ان کا نسب ملتا ہے. ان کی والدہ کو بھی اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا، اور وہ بھی صحابیہ کا شرف ان کو ملا، اور انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور صحابیہ کا درجہ ان کو ملا سمجھیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ بنو زہرہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بنو زہرہ سے تھے، جو کہ آمینہ کے خاندان تھا، اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا. پانچ لوگوں نے، عشرہ مبشرہ میں سے پانچ لوگوں نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اور اس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق چونکہ تاجر تھے، اور عبد الرحمن بن عوف بھی تاجر تھے، اور یہ یمن جاتے آتے رہتے تھے، تو یہ جو فرسٹ بیچ کے جو مسلم تھے عشرہ مبشرہ، یہ سب کے سب یہ وہ لوگ تھے، اس میں سے پانچ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے، اور پھر ابو بکر صدیق سے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا جبکہ ابھی دار ارکم بھی نہیں بنا تھا، یعنی بہت ہی زیادہ سابقون الاولون میں تھے، جو فرسٹ 10 مسلمان تھے ان میں ان کا بھی نام آتا ہے، اور پانچ لوگ اس میں سے عشرہ مبشرہ میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرنے کی ان کو سعادت حاصل ہوئی. پھر ان کو صاحب الحجرتین بھی کہا جاتا ہے، عبد الرحمن بن عوف کو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد مدینہ ہجرت کی، بلکہ حبشہ کی طرف بھی دو بار ہجرت کی، کہ پہلے ہجرت کر کے وہ گئے، اور اس وقت گئے جب بالکل ہی بہت کم لوگ تھے، 12 مرد اور 4 عورتیں، اس میں یہ بھی شامل تھے عبد الرحمن بن عوف. پھر جب پتہ چلا کہ مکہ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جو جھوٹی افواہ تھی، تو واپس آئے. پھر اس کے بعد دوبارہ پھر گئے، اور پھر واپس آئے، اپنے بیوی بچوں کو مکہ ہی میں چھوڑ کر گئے تھے. ان کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو واقعہ فیل تھا اس کے 12 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی، اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ واقعہ فیل کے 10 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 یا 12 سال چھوٹے تھے. ان کی پرسنالٹی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بال لمبے تھے، اور جیسے اس زمانے کا رواج تھا یہ کہ بال تھوڑے لمبے کر کے پیچھے جوڑا باندھا جاتا تھا، اور یہ عورتوں کی طرح کا جوڑا نہیں ہوتا تھا، یہ الگ جوڑا ہوتا تھا، تو بال تھوڑے لمبے تھے، کبھی کبھی اس کا جوڑا بھی بنا لیا کرتے تھے، اور فیئر ان کا رنگ تھا، لیکن بہت زیادہ فیئر نہیں تھا، اور بہت زیادہ بہادر تھے. پھر سعید ابن جبیر جو کہ بہت مشہور تابعی ہیں، وہ ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ عشرہ مبشرہ تھے، تو ان کو عشرہ مبشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو ریزن، سب سے پہلا ریزن یہ کہ اللہ کے رسول نے خود خوشخبری دی ان کو جنت کی. دوسرا ریزن وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں رہتے تھے، اور سامنے رہتے تھے، اور نماز میں ایگزیکٹ پیچھے رہتے تھے. یعنی یہ عشرہ مبشرہ جو سب 10 لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ صف میں اللہ کے رسول کے پیچھے رہتے تھے ایگزیکٹلی. اور عبد الرحمن بن عوف کی تو خاص یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ ایگزیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوتے تھے امامت کے لیے، اس کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف ہوتے تھے، یعنی ایگزیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور جنگ میں یہ لوگ ہمیشہ سامنے اور دائیں بائیں رہا کرتے تھے تاکہ آپ کی حفاظت کر سکیں. پھر عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ مالدار تھے، تجارت پیشے تھے پہلے سے ہی، لہذا ان کو تجارت کا بہت تجربہ تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موافات کروائی مدینہ میں، اور سعد بن ربیع سے موافات کروائی، اور یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہم نے سبھی نے سنا ہوگا، اور آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہوگا، کہ جب سعد بن ربیع نے کہا کہ یہ میرے پاس 2 گھر ہیں، ڈبل سٹوری گھر ہے میرا، ایک گھر آپ رکھ لیجیے ایک میں رکھ لیتا ہوں، 2 باغ ہیں میرے، ایک باغ آپ رکھ لیجیے ایک میں رکھ لیتا ہوں، اور مزید آفر کی کہ میری 2 بیویاں بھی ہیں، اور میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ عدت گزرنے کے بعد اس سے پھر شادی کر لیں. آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ کیسے صحابہ اکرام تھے، اور کیسے ان کی جنروسٹی دیکھیں، کہ کس قدر فیاض، کس قدر دریا دل، کس قدر بڑے دل والے، کس قدر وسعت ان کے دلوں میں، کہ ان کو کوئی بھی ایک لمحے کے لیے احساس نہیں ہوا کہ میں اتنا سب کچھ دے رہا ہوں، نہیں، دینے والے بھی دل کھول کر دیتے تھے اور لینے والے بھی کس طرح سے غنی، ان کے اندر کتنا استغنا تھا، کس قدر وہ بے پرواہ تھے دنیا سے، ان کے اندر لالچ نہیں تھی۔ یعنی دینے والے تو دینے والے تھے ہی، لیکن لینے والے لینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے، بلکہ خوددار تھے، عزت نفس تھی ان کے اندر۔ اور اسی بنا پر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بارک اللہ فیک وفی مالک و اہلک دلنی علی السوق، کہ تم اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک کرے تمہارا مال، تمہارے اہل اور ان ساری چیزوں میں، تم مجھے سوق کا راستہ بتا دو کہ سوق کدھر ہے، یعنی مارکیٹ کدھر ہے۔ اور اس زمانے میں کہا کہ بنو قریظہ کا سوق بہت مشہور تھا، اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ بنو قینقاع کا سوق بھی بہت مشہور تھا، اور بالکل کہا کہ قبلے کے رائٹ سائیڈ میں، یعنی جو بنو قینقاع کا سوق تھا وہ، ابھی اگر آپ مسجد نبوی دیکھیں تو مسجد نبوی میں اگر آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے رائٹ سائیڈ میں سوق تھا، بازار تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بازار گئے، اور کہا جاتا ہے کہ جب واپس آئے تو ان کے پاس پنیر اور گھی یا اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں۔ جب دوسرے دن دوبارہ گئے تو اس سے زیادہ لے کر آئے، یعنی جتنا کل تھا اس سے زیادہ ہوا، اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے، یعنی محنت سے لیکن بڑھتے بڑھتے، یہ سامان تجارت ان کے پاس بہت کچھ ہو گیا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا جس کا بخاری میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب وہ بزنس کرتے رہے اور محنت سے کرتے رہے، کچھ بارلی اور کچھ پنیر تھا ان کے پاس بزنس کے لیے، تو ایک دن وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر، ان کے لباس پر کچھ زرد رنگ، خوشبو کا ایکچولی وہ ہوتا تھا اس زمانے میں، اور اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ماہیم، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ واٹس نیو، کیا نیا ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ماہیم، یعنی اس وقت، یہ اس وقت کا ایک جملہ تھا سمجھے، ایک مقولہ تھا، ایک فریز تھا۔ تو اس زمانے میں پرفیوم بہت زیادہ ایکسپینسو تھا، ہر کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، اسپیشل اوکیجنس پر ہی پرفیوم استعمال کیا جاتا تھا۔ تو جو لوگ پرفیوم لگاتے تھے تو وہ ایکچولی اس میں ہلکا سا اس کا رنگ چھوڑ دیتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے پرفیوم لگایا، یعنی کوئی اسپیشل اوکیجن تھا ہمارے پاس جب ہی ہم نے یہ اتنا مہنگا والا پرفیوم یوز کیا ہے، اور اس میں ہلکا سا زرد رنگ ہوتا تھا، دکھائی دیتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر زمانے کا الگ الگ چلن ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں کسی زمانے میں مشہور ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وہی اولڈ فیشن بن جاتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں اگر ہم عطر لگائیں، خوشبو لگائیں اور وہ کپڑوں پر اس کا نشان آ جائے تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنا مایوب سمجھیں گے اس کو، ہے نا، کہ اچھا کپڑوں پر داغ لگ گیا اور ہم وہ کپڑے کہیں پہننا نہیں چاہیں گے کیونکہ اس پر داغ لگا ہوگا۔ لیکن اس زمانے کا یہ چلن تھا، ٹرینڈ تھا کہ خوشبو کا اثر کپڑوں پر نمایاں ہو جائے۔ تو جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھ زرد رنگ کا نشان ہے خوشبو کا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ماہیم، یعنی کیا کوئی کچھ نئی بات ہو گئی ہے، کچھ نیا ہے؟ اور وہ لوگ سامنے لگا لیا کرتے تھے، یعنی اس خوشبو کو اور اس رنگ کو وہ سامنے لگا لیتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ کچھ لگایا گیا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوشبو ہوتی ہے اسمیل کرنے کے لیے، کہ صرف ہمیں اسمیل اس کی، یعنی خوشبو اچھی آئے، لیکن اس زمانے میں اس کو شو بھی کیا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماہیم، تو پھر عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے ایک انصاری خاتون سے۔ تو اللہ کے رسول کو حیرت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی تو یہ مکہ سے آئے ہیں، چند ہی روز گزرے ہیں، اور شادی کرنے کے لیے تو بہت سارا، ظاہر سی بات ہے آپ کو گھر چاہیے، آپ کو مال چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے، کیونکہ آپ کو پھر بیوی کا بھی خرچہ اٹھانا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ پھر انہیں کیا مہر کچھ دیا ہے کہ ویسے ہی کر لیا نکاح؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دیا ہے، اس کے بدلے نکاح کیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا مہر کی کتنی فکر تھی اللہ کے رسول کو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتی، کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی صحیح۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے واحد، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ولیمہ کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ نے، اللہ کے رسول نے دراصل عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بہت مشہور حدیث ہے، اور اسی حدیث کی بنا پر ہم سب لوگ ولیمہ کرتے ہیں، جو کہ سنت ہے، اور اس میں سادگی ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ولیمے میں کہا جاتا ہے کہ غریب لوگ بھی ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ صرف امیروں کو بلا کر ولیمہ کر لیا جائے۔ جس ولیمے میں غریب لوگ نہ ہوں اس کے بارے میں پھر حدیث میں ہمیں کچھ اور ملتا ہے۔ تو بہرحال عبد الرحمن بن عوف دھیرے دھیرے بزنس کر کے ریچسٹ پرسن بن گئے تھے، بزنس بہت، کیونکہ اپنے والد کے ساتھ بزنس کرتے رہتے تھے، ہزار بزنس کا ان کو بہت تجربہ تھا۔ اور پھر وہ خود کہتے ہیں، ان کا خود کا ہمیں ذکر ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا تھا یعنی جب انہوں نے بزنس میں ہاتھ ڈالا اور بزنس کرنے لگے اور محنت کرنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ سونا بن گئی ہے یا اس کے نیچے سے مجھے سونا ملے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے جو کاروبار کرتے وہ خوب پھلتا پھولتا. اور یہ کیوں ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال نکالتا رہتا ہے اور وہ خود دنیا سے بے پرواہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. تو چونکہ عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ اللہ کی راہ میں دینے والے تھے اور مال سے بالکل بے پرواہ تھے وہ, یعنی اس مال کی وجہ سے وہ دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہوئے, دین کو انہوں نے نہیں چھوڑ دیا. آپ خود سوچیں کہ الرجل الصالح کا ان کو لقب ملا اور ہر غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, کوئی ایسا غزوہ نہیں تھا جس میں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہ رہے ہوں, سبحان اللہ. تو بہرحال دھیرے دھیرے لیکن محنت کے ساتھ انہوں نے محنت کی تو ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ خود کہتے تھے کہ اگر میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو وہ گویا کہ سونا بن جاتی, لیکن یہ سب محنت سے ہوا. تو چونکہ وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر دیتے تھے تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بہت برکت بھی دیتا ہے. پھر ہر جنگ میں انہوں نے حصہ لیا, جنگ بدر میں, جنگ احد میں, اور جنگ احد میں خاص وہ آپ کے ساتھ ہی کھڑے تھے. جنگ احد میں ان کو 20 سے زیادہ زخم آئے. احد کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کے زخم اتنے زیادہ تھے ان کے جسم پر, خصوصاً پیر پر, یا ان کے گھٹنے پر ایسا وار لگا تھا کہا جاتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ زندگی بھر صحیح پیر اپنا کھڑا کر کے نہیں چل سکے بلکہ لنگڑاتے رہتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا کیا حال تھا, کیسی قربانیاں دی آپ نے, سوچے ذرا. یعنی آج تو ہمیں ذرا سا کٹ لگ جاتا ہے تو ہم وہ برداشت نہیں کرتے ہیں, اور ان کو ایک ایک صحابہ کو, کسی کو 70 زخم, کسی کو 20 سے زیادہ زخم, کسی کا پیر لنگڑا ہو گیا, کسی کی انگلیاں کٹ گئیں, کسی کا ہاتھ پیرالائزڈ ہو گیا, کیا کچھ نہیں ہوا تھا آپ دیکھیں. لیکن کیسے یہ لوگ تھے, میں وہی سوچتی ہوں ان کے واقعات پڑھ کر صحابہ کرام کے, کہ واقعی میں انہوں نے جنت کو گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یعنی اس قدر وہ پر یقین تھے صحابہ کرام کے, جب وہ جنت کی آیات پڑھتے تھے قرآن میں تو ان کو لگتا تھا کہ گویا وہ جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور اسی بنا پر وہ اتنی قربانیاں دیتے چلے گئے دیتے چلے گئے, اور کبھی ان کے پائے ثبات میں ذرا سی لغزش نہیں آئی, کبھی ایک لمحے کے لیے وہ ہچکچائے نہیں, پیچھے نہیں ہٹے. تو ایسی کیا چیز تھی, کیا وہ جذبہ تھا, اور کیسے اتنا جذبہ ان کے اندر آیا؟ یہ ہم کو غور کرنا چاہیے, ہم کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے, ہم انالائز کریں کہ ہمارے اندر وہ بات کیوں نہیں آتی, ہم دین کے خاطر قربانی دینے کو تیار کیوں نہیں ہوتے, ہم تو ہمیشہ کام کرنے میں پیچھے رہتے ہیں. کیوں ایسا ہے ہمارا حال کہ نہ ہماری عبادتیں اس لیول کی ہیں, نہ ہماری قربانیاں اس لیول کی ہیں, اور نہ ہی ہمارے کوئی کام دین کے لیے, چاہے ایز اے والنٹیئرلی ہم کر رہے ہوں یا کہیں پر بھی جو بھی کام ہم کر رہے ہوں, لیکن اس لیول کی نہیں ہے ہماری قربانیاں. تو کیونکہ ایمان کی کمی ہے ہمارے اندر, ہم کو ایمان کو بڑھانا ہے, اپنے ایمان کو بوسٹ کرنا ہے. اور ایمان کب بوسٹ ہوگا؟ نیک لوگوں کی صحبت میں, قرآن کی جتنی ڈیپلی نالج ہوگی, جتنا ڈیپلی مطالعہ ہوگا اس سے, اور پھر صحابہ اکرام کی سیرت سے. صحابہ اکرام کی سیرت آپ پڑھیں تو دیکھیں ہمارے ایمان کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. پھر جب ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اس وقت بھی ہمارے ایمان کے لیول کا حال بالکل مختلف ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنے ایمان کو بڑھانے کے سورسز تلاش کریں کہ کیا ذرائع ہو سکتے ہیں, کیا وہ اسباب ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر آپ اس کو اپنا کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں. تو بہرحال انہوں نے تمام جنگوں میں حصہ لیا. ہم سب جانتے ہیں کہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ تھے جن کا ہاتھ پیرالائزڈ ہو گیا تھا, اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنگ احد کے بعد کبھی بھی زندگی بھر وہ صحیح سے چل نہیں سکے, وہ لنگڑاتے ہوئے چلتے تھے, اتنے اس قدر ان کو پیر پر زخم آیا تھا. ہر جنگ میں انہوں نے حصہ لیا. 5 ہجری میں آپ نے ان کو ایک جنگ کے لیے بھیجا, اور یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے, یہ ان کے آنر میں ہے سمجھے واقعہ, دومت الجندل. اور یہ ایکچولی روم کے پاس کا علاقہ تھا, اور وہاں پر اللہ کے رسول نے ان کو اسپیشل بلانا بھیجا. جب آپ کے بلانے پر یہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنے ہاتھ سے, ان کے سر پر اس وقت کچھ دوسرے کلر کا امامہ بندھا ہوا تھا, یلو کلر کی تربن تھی. تو ابن سعد نے لکھا ہے کہ آپ نے وہ نکالی اپنے ہاتھ سے اور بلیک تربن ان کو دی, اور اپنے ہاتھ سے اس کو پہنایا, جو امامہ ہوتا ہے اس زمانے میں جیسے امامہ باندھتے تھے. ابھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نا ہمارے یہاں کے پرانے جو بزرگ ہیں امامہ باندھتے ہیں, اور پیچھے ایک حصہ لٹکا ہوتا ہے اس کا, سوڈانی لوگ بھی اکثر باندھتے ہیں. تو امامے کے اس وقت, یعنی اللہ کے رسول نے بھی امامہ باندھا تھا اور اس وقت بہت سارے لوگ بھی امامہ باندھتے تھے, تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بلیک امامہ پہنایا اور پھر ان کو نصیحت کی. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ کی تسبیح کرتے رہنا، اللہ کی تحمید بیان کرتے رہنا، یعنی جنگ پر جا رہے ہیں آپ دیکھیں، اور اللہ کے رسول سے ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص وہ ڈھونڈ رہے تھے، ایسے صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے بھیجیں کہ جو ان کو اچھے طریقے سے دین کی دعوت بھی دے ان لوگوں کو، اور اگر پھر صرف زبانی دعوت دینے سے کام نہ چلے اور جنگ کرنے کی نوبت آئے تو جنگ بھی بہادری سے کر سکے. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب عبد الرحمن بن عوف پر پڑی، یعنی وہی ایک ایسے پرسن تھے کہ جو بیک وقت دونوں کام اچھے طریقے سے نبھا سکتے تھے، کر سکتے تھے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، اور جو نصیحتیں آپ نے کی، آپ دیکھیں کہ ایک تو پہلے اللہ کی تعریف، اس کی تسبیح، اس کی تحمید بیان کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ کنٹینیو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں وکٹری دے تو وہاں کے سردار کی بیٹی سے نکاح کرنا، یعنی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر نصرت، فتح اور نصرت سے نوازے تم کو، تو تم وہاں کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لینا. پھر ایک اور جو نصیحت آپ نے کی تھی کہ آپ نے بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ ان کا امامہ کھولا، اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر دوسرا بلیک کلر کا امامہ باندھا، اور اس کا ایک حصہ پیچھے چھوڑ دیا ان کے پیٹ پر. اس کے بعد انہیں 700 مجاہدین کا قائد مقرر کیا، اور پھر حمد و ثنا کے بعد ان سے مخاطب ہو کر کہا. اور یہاں پر 700 ہے، دوسری جگہ 300 ہے، لیکن جو 300 والی روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے کہ 300 لوگوں کے ساتھ ان کو بھیجا، اور پھر کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے لڑو، لیکن خیانت نہ کرنا، مسلح نہ کرنا، اور نہ ہی بچوں کو قتل کرنا، یہ تم میں اللہ تعالیٰ کا عہد اور اس کے نبی کی سیرت ہے. سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں بہت بڑی بات ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں فتح اور نصرت نصیب ہو جائے تو وہاں کی جو سردار کی بیٹی ہے اس سے نکاح کر لینا. کہا جاتا ہے کہ جب عبد الرحمن بن عوف وہاں پہنچے اور جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نصرت سے نوازا، فتح اور نصرت سے نوازا، پھر انہوں نے وہاں کے سردار کی بیٹی کو آفر کیا اپنے ساتھ نکاح کے لیے، تو اس نے قبول کر لیا آپ کا پیغام، اور پھر آپ نے اس خاتون سے نکاح کر لیا، اس لڑکی سے نکاح کر لیا. اور انہی سے، یعنی جب دومت الجندل کے لیے آپ گئے تھے عبد الرحمن بن عوف، اور وہاں اس وقت آپ سپہ سالار تھے، ایک طرح سے کمانڈر تھے، آپ نے جس خاتون سے نکاح کیا اسی خاتون سے جو آپ کو بیٹا ہوا وہ بہت بڑے فقیہ بنے ماشاءاللہ. تو یہ جو محدثین تھے، جو تابعین تھے، جیسے کہ آپ لوگوں نے اب اتنی سیرت پڑھتے پڑھتے آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا نا اکثر، فقہائے سبا ہے نا، فقہائے سبا مطلب مدینہ کے وہ مشہور امام، جو 6 مشہور فقیہ جو بہت زیادہ مشہور ہوئے صحابہ اکرام کے بعد، جن کا ایک سکہ تھا، ایک نام تھا ماشاءاللہ، اور ان میں ان کے عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے بھی آتے ہیں، اور یہ وہی خاتون کے بیٹے تھے جن سے اللہ کے رسول نے خود آپ سے کہا تھا کہ اس عورت سے نکاح کر لینا سردار کی بیٹی سے، اور انہی کے بطن سے پھر یہ بیٹے پیدا ہوئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو فقہ سبا ہے، یہ بھی تھوڑا سا جان لیجیے، آپ کو آئندہ کے لیے آسانی رہے گی. ایکچولی مدینہ علم کا گڑھ بن چکا تھا، ہم سب جانتے ہیں مکہ اور مدینہ، اور دور دراز سے لوگ آتے تھے علم سیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیل گیا، بہت زیادہ. اب لوگ دور دراز سے آتے، نئی نئی جو ان کو اسلام کی باتیں سیکھنی ہوتی تھیں وہ سیکھتے تھے، تو اس کے لیے ویسے علماء کی بھی ضرورت تھی. اور پھر جو مدینہ میں لوگ تھے، ان کے جو صحابہ کرام کے بچے، وہ علم میں بہت آگے بڑھے. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو تھے ہی تھے علم کو آگے پھیلانے میں، اس میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بالکل علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اور کچھ لوگ تھے جو حکومت کی ذمہ داریوں میں لگ گئے تھے. تو یہ صحابہ کرام کے جو بچے تھے، بیٹے تھے، وہ بہت آگے بڑھے، اور یہ فقہائے سبا میں جو میجورٹی ہے وہ یہ عشرہ مبشرہ کی اولاد ہی کی ہے. یعنی یا تو یہ عشرہ مبشرہ کے بچے تھے یا ان کے پوتے تھے. جیسے کہ فقہائے سبا میں پہلا نام آتا ہے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، اور یہ محمد، یعنی محمد کے بیٹے تھے، یعنی ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد اور محمد کے بیٹے قاسم. یہ قاسم کی پرورش عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی، کیونکہ ان کے بھائی کو لوگوں نے بہت بے دردی سے مار دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس وقت جو فتنے پیدا ہوئے تھے عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، چونکہ ان کو علی رضی اللہ عنہ نے پرورش کی تھی، ان کی محمد بن قاسم کی بیٹے تھے ابو بکر کے، لیکن پرورش علی رضی اللہ عنہ نے کی. تو اس زمانے کے جو پرابلمس ہوئے تھے اس میں ان کو محمد کو کسی نے بہت بے دردی سے قتل کر دیا، تو ان کے بچوں کی پرورش کا ذمہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے لے لیا تھا. تو یہ انہی کے بیٹے تھے قاسم، بہت مشہور ہوئے. پھر عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے سالم ابن عبداللہ ابن عمر، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے، ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور ان کے بیٹے سالم. تو سالن بن عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے. پہلے والے کون تھے؟ کس کے پوتے تھے؟ ابو بکر صدیق کے پوتے. پھر تیسرے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، عبان بن عثمان. یہ بہت مشہور ہے، بہت قاضی تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، اور سب سے پہلی سیرہ جو ہے انہوں نے لکھی. پھر دوسرے تھے عروہ بن زبیر، اور یہ کس کے بیٹے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ صحابی جن کے بیٹے ہیں، یہ ہے نا. کون سے صحابی لاسٹ ہم نے جن کی سیرت پڑھی تھی؟ زبیر بن عوام، ٹھیک ہے. جو گولڈن چین ہے حدیث کی وہ انہی سے آتی ہے، ایک تو عبداللہ بن عمر سے آتی ہے اور دوسری عروہ بن زبیر سے آتی ہے، یہ بھی گولڈن چین ہے حدیث کی. پانچویں ابو سلمہ تھے، یہ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے. تو یہی وہ ابو سلمہ تھے جو کہ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے تھے، اور اسی خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے تھے جس سے دومۃ الجندل میں جن سے نکاح کیا تھا عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے رسول کے کہنے پر. اور پھر چھٹے تھے سعید بن المسیب، یہ کسی صحابہ کے بیٹے نہیں تھے، اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ صحابی کے بیٹے تھے لیکن بہت ہی ان نون صحابی تھے، وہ کوئی زیادہ مشہور نہیں ہوئے، ان کے بیٹے تھے. بہرحال تو یہ تمام صحابہ اکرام کا وہ تھا. اور ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا تو پورا خاندانی فقی تھا. زین العابدین آپ دیکھ لیجئے، جعفر الصادق کو آپ دیکھ لیں، اور حسن حسین رضی اللہ عنہما، یہ تو بہت ہی مشہور گزرے ہیں علم میں اور تقوی میں. بہرحال تو یہ عبد الرحمن بن عوف کے جو بیٹے تھے، یہ قاضی مدینہ کے قاضی تھے، اور فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کا جو خاص کردار رہا، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ اللہ کے رسول کے ہمیشہ سے وہ اطاعت گزار فرما بردار رہے، ہر جنگ میں شریک رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتے رہے. اور سب سے مین بات جو ہمیں ان کے آنر میں ملتی ہے، جو ان کے فضائل میں ملتی ہے، عبد الرحمن بن عوف کے فضائل میں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے مکمل ایک رکعت پڑھی، جبکہ آپ نے کبھی کسی کے پیچھے نماز، کیونکہ آپ خود جماعت کرواتے تھے، آپ خود امامت کرواتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی، یعنی عبد الرحمن بن عوف کو امامت کروانے کا شرف حاصل ہے اللہ کے رسول کو. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ وضو کر کے واپس آیا تو لوگ عبد الرحمن بن عوف کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کر چکے تھے، یعنی کہا جاتا کہ اذان ہو گئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ کچھ ضروری بات کرنے کے لیے کہیں اور چلے گئے، اور وہاں ان کو وضو میں دیر ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا قمیص پہنے ہوئے تھے جس کے اندر سے ہاتھ، یعنی وہ اوپر نہیں اٹھا تھا قمیص کی آستین، تو وضو کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ قمیص سے باہر نکال لیا اور وضو کیا. اور یہ مغیرہ بن شعبہ، حالانکہ دیکھیں یہ بہت ہی بڑے جلیل القدر اپنے زمانے کے، یعنی بہت ریچسٹ پرسن تھے، بہت انٹلیکچوئل تھے، تو یہ کوئی غلام نہیں تھے اللہ کے رسول کے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا باعث شرف تھا، تو اس بنا پر وہ اللہ کے رسول کو خود اپنے ہاتھوں سے وضو کروا رہے تھے، اور ان کے وضو کا لوٹا اور پانی کا جو تھا جگ وغیرہ وہ اپنے ہاتھ سے خود اٹھا کے ساتھ ملا رہے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ ادھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے اور سب اللہ کے رسول کا انتظار کرنے لگے، لیکن کافی وقت گزر گئے تو اللہ کے رسول نہیں آئے. تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عبد الرحمن، آپ نماز پڑھا لیجیے، کیونکہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. تب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کر دی. جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی تو ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور عبد الرحمن بن عوف ایک رکعت نماز پڑھا چکے تھے اور دوسری رکعت تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مغیرہ بن شعبہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ آگے بڑھے عبد الرحمن کو روکنے کے لیے تاکہ اللہ کے رسول کو آگے کر سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ کا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی آپ کا مطلب تھا کہ پڑھانے دو پڑھانے دو، اور آپ جو ہے کھڑے ہو گئے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اور کارنر پر آپ کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف کے کارنر پر. اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے چہرے کا رومال تھوڑا سا آگے کر لیا تاکہ کسی کو اتنا پتہ بھی نہ چلے، اور ویسے بھی فجر میں اندھیرا ہوتا ہے اور وہ لوگ راستے میں تھے، سفر میں تھے، یہ غزوہ تبوک سے واپسی کی بات ہے، یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھتے رہے اور صحابہ کرام کو کسی کو خبر نہیں. جب عبد الرحمن بن عوف اپنی دو رکعت نماز ختم کر چکے تو اللہ کے رسول کی چونکہ ایک ہی رکعت ہوئی تھی تو آپ کھڑے ہو گئے اپنی دوسری رکعت پوری کرنے کے لیے. جیسے آپ کھڑے ہوئے صحابہ کرام حیران ہو گئے، شاکڈ تھے بالکل، کہ یعنی کیسے ہوا یہ سب, اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ کہ پتھر بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی اور ایک رکعت آپ کی باقی رہ گئی تھی, آپ کو ایک رکعت پڑھ رہے تھے. جب ایک رکعت پڑھ کر صحابہ کرام کی زبان سے سبحان اللہ اس طرح سے نکل رہا تھا, تو بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیران ہوئے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے اچھا کیا, یعنی تم نے وقت پر نماز پڑھا دی, یہ اچھا کیا. تو آپ دیکھیں کہ واحد صحابی عبد الرحمن بن عوف ہیں جن کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کمپلیٹ ایک رکعت نماز پڑھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جو آنر ملا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجل الصالح کا لقب دیا. امام نجوزی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف قدیم الاسلام ہے, دار ارکم کو مرکز دعوت بنانے سے پہلے وہ ایمان لائے, دو مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور تمام غزوات میں شریک رہے, احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ثابت قدم رہے, اور غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے تشریف لے گئے, اس دوران عبد الرحمن رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف لوگوں کو ایک رکعت نماز پڑھا چکے تھے. جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو عبد الرحمن کے پیچھے نماز ادا فرمائی, اور جو فوت ہو چکی تھی رکعت وہ بعد میں خود ادا فرمائی, اور ارشاد فرمایا نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک اپنی امت کے صالح آدمی کے پیچھے نماز ادا نہیں کر لیتا. سبحان اللہ, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو کیا لقب ملا, الرجل الصالح, یا رجل الصالح. تو عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ قدیم الاسلام ہے, بالکل شروع کے لوگوں میں, دو مرتبہ ہجرت حبشہ کا شرف حاصل ہوا, غزوہ بدر سے غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک رہے, یہ سعادت ان کو حاصل ہے, اور پھر رجل الصالح کا ان کو لقب دیا گیا. اور کتاب السیر میں جو سیرت کی کتابیں ہیں اس میں عبد الرحمن بن عوف کو زہری کے لقب سے جانا جاتا ہے, عبد الرحمن بن عوف الزہری, کیونکہ وہ زہرہ کے بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے قبیلے سے. پھر غزوہ احد میں عبد الرحمن بن عوف کو 20 سے زیادہ زخم آئے, جس میں سے ایک زخم ان کے پاؤں پر آیا تھا جس کی وجہ سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے. ابن ہشام کہتے ہیں کہ مجھے بعض جاننے والوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف کو غزوہ احد میں لڑتے لڑتے چوٹ آئی جس سے ان کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا, 20 یا اس سے زیادہ زخم آئے جن میں سے بعض زخم پاؤں پر آئے جس سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے, اور یہ بہت جگہ دوسری جگہ بھی ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے. پھر ان کے آنر ہی میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ کہا جاتا ہے جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کسی قبیلے کی طرف بھیجا, اور وہ قبیلہ ایمان لا چکا تھا. تو جب یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چند لوگوں کے ساتھ, اس میں انصار المہاجرین بھی تھے اور نئے نئے کچھ مسلمان بھی تھے, جب یہ وہاں پہنچے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو ان لوگوں نے اسلمنا نہیں کہا, حالانکہ ان لوگوں نے اپنے ہتھیار نیچے ڈال دیے تھے کہا جاتا ہے, اور اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں. لیکن انہوں نے کچھ اور جملہ کہا, اسبنا, اس طرح کا کچھ جملہ کہا, تو جو کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سمجھ میں نہیں آیا. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چونکہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ان کو رہنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا, لہٰذا ان کو یہ بات ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو, یہ فکر ان کو نہ معلوم ہو کہ کیا کیا جائے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کے اسبنا کہنے پر, ان کو لگا, اسبنا اس زمانے میں ایک اور جو صابئی جو کہتے ہیں نا, جو صابئی کا دین ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا السابعون, تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ شاید مجبوری کی وجہ سے اسلام قبول کر رہے ہیں, یہ اپنی جان بچانے کے لیے اسلام قبول کر رہے ہیں, لہٰذا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کی بات نہیں سنی اور ان کے اوپر ہتھیار اٹھا لیے, جس کی بنا پر چند لوگوں کو قتل کر دیا گیا. خالد بن ولید نے جب انصار المہاجرین کو کہا تو انصار المہاجرین نے کہا کہ ہم تو نہیں کریں گے ان کو قتل, یا ہم ان سے جنگ نہیں لڑیں گے, کیونکہ جبکہ انہوں نے زبان سے اسلام قبول کر لیا ہے. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نہیں مانے, اور ان کے ساتھ جو نئے مسلمان تھے ان مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا, اور یہ بنو جدامہ قبیلے کے تھے مجھے لگتا ہے, جہاں تک یاد پڑتا ہے. تو بہرحال جب یہ واپس پہنچے, یعنی جبکہ ان لوگوں نے اپنی تلواریں بھی ڈال دی تھی اور بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرے, لیکن ہو سکتا ہے خالد بن ولید نہ سمجھے, ہم کسی پر کچھ الزام نہیں لگا سکتے اس طرح سے. تو ابن جدامہ کی طرف بھیجا تھا اللہ کے رسول نے خالد بن ولید کو, وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے, ان کے پاس ان کے ہتھیار تھے, انہوں نے وہ تلواریں نیچے ڈال دی, اور قد سبانا, ایسا لفظ انہوں نے کہا, قد اسبنا یا قد سبانا, یہ سب صابئی سے ہے, اسلمنا نہیں کہا. تو اور کہا جاتا ہے کہ قریش اور بنو جدامہ کے بیچ پہلے سے پرسنل گرج تھی, یعنی جو یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ ہے یا جو قریش کا قبیلہ تھا, یعنی جو مکہ والے تھے ان کے اور بنو جدامہ کے بیچ پہلے سے کچھ گرج تھی, آپس میں تھوڑی سی دشمنی تھی. تو جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آئے اور سارا واقعہ ان کو سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت پریشان ہوئے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا, یعنی میں اس سے بیزار ہوں اور میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا یہ اللہ تعالیٰ. پھر عبدالرحمن رضی اللہ عنہ عبدالرحمن بن عوف نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم نے پرسنل گرج کی بنا پر یہ کیا ہے, اور کہا کہ انہوں نے تمہارے چچا کو چونکہ قتل کیا تھا زمانے جاہلیت میں, اس بنا پر تم نے ان لوگوں کو قتل کر دیا. تو یہ عبدالرحمن بن عوف نے جیسے یہ جملہ کہا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے اور بہت ہی ہارش ورڈ انہوں نے استعمال کیے اور یہ کہا کہ تم نے تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تمہارے والد کو جو کہ بنو تمہارے والد جب راستے میں سفر پر تھے تو یہ بنو جدامہ کے لوگوں نے ہی تمہارے والد کو قتل کر دیا تھا, تو تم نے میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے جن تمہارے والد کو جنہوں نے قتل کیا تھا میں نے ان کو قتل کیا ہے. اور انہوں نے بہت ہارش ورڈ استعمال کیے اور تھوڑی سی غلط لینگویج استعمال کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ جملہ کہا تھا جو بہت ہی مشہور ہے کہ لا تسبوا صحابی, کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو, میرے صحابہ کو خراب لفظ سے نہ یاد کرو. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا آنر ہے جو کہ آپ دیکھیں کس کو کہہ رہے ہیں اور کس سے کہا جا رہا ہے کہ کون سے صحابی ہے, کوئی عام صحابی نہیں ہے بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ جن کو اسلام کی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے. پھر یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کی یعنی موسٹ جو فتوحات ہوئی, بہت زیادہ جو فتوحات ملی وہ کس کے ذریعے سے ملی, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے وکٹری نصیب کی مسلمانوں کو, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں خالد بن ولید کو کہ میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو. جو حدیث میں ہم کو الفاظ ملتے ہیں, ان عبد الرحمن بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال شکا عبد الرحمن ابن اوف خالد بن ولید الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا خالد لما تؤذی رجلا من اہل بدر لو انفقت مثل احد تدرک عمله قال يقعون في فارد عليهم قال لا تؤذوا خالدا فانه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. عبد الرحمن بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے خالد بن ولید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا خالد تم اس آدمی کو کیوں دکھ دیتے ہو جو بدر میں شریک ہوا, اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو تب بھی اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں اور میں انہیں رف جواب دیتا ہوں, تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد کو رنج نہ پہنچاؤ, وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ کفار پر برساتا ہے. سبحان اللہ, یعنی آپ نے دونوں کو برابر کر دیا. اور پھر یہ جو جملہ ہمیں ملتا ہے دوسری حدیث میں کہ لا تسبوا اصحابی, کہ میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو, فواللہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی گوٹ خرچ کرو تو میرے ان صحابہ کے برابر نہیں پہنچ سکتے جو سابقون الاولون ہیں. اور یہ حدیث کن دو لوگوں کے درمیان بیان ہو رہی ہے, خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے لیے. تو آپ سوچیں کہ جو کون ہے یہ صحابی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ سورڈ آف اللہ ہیں, کانکرڈ آف اسلام ہیں, موسٹ آف فتوحات جو ہے انہی کے ذریعے سے ہوئی, اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے ان کی بات کو پسند نہیں کیا کہ عبد الرحمن کو برا بھلا کہو یا میرے صحابہ کو برا بھلا کہو. تو آپ خود سوچیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں, میں اور آپ بھلا کے صحابہ کرام پر کچھ زبان دراز کر سکتے ہیں؟ استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. کیا ہم کبھی صحابہ کرام کو یہ ہم فتوی صادر کر سکتے کہ اچھا انہوں نے فلاں غلط کیا, فلاں نا انصافی کی, فلاں زیادتی کی, اس طرح سے نہیں, ہم نہیں کہہ سکتے بالکل بھی. تو بہرحال یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اسپیشل بلیسنگ تھی اللہ کے رسول کی طرف سے کہ ایک تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے امامت کروائی, ایک رکعت اللہ کے رسول ان کے پیچھے پڑی کمپلیٹ, اور دوسرا اللہ کے رسول نے خاص طور سے کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو, اور وہ عبد الرحمن بن عوف اس میں مین شامل تھے. پھر جو ایک اور مشہور حدیث ہمیں ملتی ہے جو فقہ ہے, دو مشہور فقہ عبد الرحمن بن عوف کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جس وقت سیریا میں پلیگ پھیلا ہوا تھا اور ابو عبیدہ بن جرہ وہاں کے سپہ سالار تھے اور کسی بنا پر وہ عمر رضی اللہ عنہ کو انوائٹ کر رہے تھے, تو جس کو تعاون الامواس کہا جاتا ہے, یعنی جس میں بہت زیادہ ایسا تعاون پھیلا تھا جس میں بہت سارے لوگوں کی موت واقع ہوئی. تو اس زمانے میں ابو عبیدہ بن جرہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو, جبکہ امیر المومنین تھے عمر رضی اللہ عنہ, ان کو بلایا تو اس وقت جب عمر رضی اللہ عنہ نے جانے کا ارادہ کر لیا اور آپ بیچ راستے میں تھے تو اس وقت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہاں پر تعاون ہو نہ وہاں جایا جائے اور نہ وہاں سے کہیں اور دوسری جگہ جایا جائے، یعنی جو جہاں تعاون پھیلا ہو وہاں پر باہر کے لوگ نہ آئیں اور جو وہاں رہنے والے وہ باہر نہ جائیں، کیونکہ تعاون ہم سب جانتے ہیں پلیگ جو بیماری ہوتی ہے جو چوہوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی جانوروں کی وجہ سے یا برڈز کی وجہ سے پھیلتی ہے اس کو تعاون کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے اور 1400 سال پہلے یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیا تھا، جبکہ آپ نے کون سی سائنس پڑھی تھی، کیا آپ نے کتابیں پڑھی تھی، ہم سب جانتے ہیں آپ تو امی تھے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث ہیں ایکچولی وہ بھی کس کی طرف سے آتی تھی، وہی کے ذریعے سے ہمیں بتایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول کی احادیث بھی وہی ہے اور قرآن بھی وہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے اس کو ہم وحی خفی کہتے ہیں، جو خفیہ طریقے سے وحی آتی تھی، اور جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ وحی جلی ہے جو کہ ظاہر ہوتی تھی، جس کو سب کے سامنے بتایا جاتا تھا اور یہ خود اللہ کے رسول ہمیں کہہ کر بتاتے تھے۔ تو بہرحال یہ پلیگ والی جو حدیث ہے، پھر جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس مشکل سے نکالا باہر، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ تو آج کی سائنس بھی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جو پھیلنے والی بیماریاں ہوتی ہیں، جو لگنے والی بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ وہیں رہیں، وہاں سے نہ جائیں اور نہ دوسرے لوگ وہاں آئیں۔ پھر ایک اور موقع پر جب ایران فتح ہوا تو وہاں کے جو مجوس تھے تو ان کے بارے میں جزیہ لینے کے بارے میں سوال پیدا ہوا، کہ یہ بات بھی ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ جزیہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف یہود و نصارہ اور الصابئون ان سے ہی جزیہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ صابئون کے بارے میں بہت اختلافات ملتے ہیں، جو دو اوتھینٹک ہم کو جو رائے ملتی ہے کہ الصابئون یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج دنیا میں 40,000 سے بھی کم ہیں، اور وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے، اور وہ اپنی نسبت شیش علیہ السلام جو کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان سے جوڑتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یحییٰ علیہ السلام کے فالوورز میں سے ہیں، اور یہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ شریعت ان کے پاس باقی ہے، یہ لوگ غسل کرتے ہیں حیض کے بعد اور جنابت کے بعد، غسل کا کانسیپٹ ہے ان کے یہاں پر، اور کچھ نہ کچھ حد تک کے یعنی بگڑی ہوئی صورتوں میں سے روزہ اور نماز کا بھی کانسیپٹ ہے، یعنی کچھ نہ کچھ شریعت ان کے پاس ابھی بھی باقی ہے۔ تو یہ اہل کتاب میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ صابئون تو اہل کتاب میں شامل ہے، لیکن جو مشرق ہے اور جو مجوس ہے کیا وہ اہل کتاب میں شامل ہوں گے اور ان سے جزیہ لیا جائے نہ لیا جائے؟ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ مجوس کے ساتھ کیا کیا جائے، اور مجوس کون ہوتے ہیں؟ جو ایرانی تھے، جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ۔ تو اس وقت بھی عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہجر کے مجوسی تھے ان سے جزیہ لیا تھا۔ ہجر کا ذکر ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں، تو ہجر کے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لیا تھا، لہٰذا پھر ان کی اس گواہی پر، ان کی اس شہادت پر ایران کے مجوسیوں سے بھی جزیہ لیا گیا۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی بہترین فیصلہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا، ان کا جو فیصلہ تھا کہ ہم مجوس سے جزیہ تو لیں گے لیکن ان کو اہل کتاب ٹریٹ نہیں کریں گے، یعنی ہم ان سے جزیہ لیتے وقت تو وہ ہمارے نزدیک اہل کتاب کی طرح ہوں گے، لیکن نہ ہم ان کی عورتوں سے نکاح کریں گے نہ ان کا ذبیحہ کھائیں گے، لیکن ان سے ہم جزیہ لیں گے۔ تو بہرحال یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یہ بہت ہی مشہور فقہ پتہ چلی تھی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی اس وقت کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین کے یہ انچارج ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو بہت بڑا آنر ملا، اور یہ حج میں امہات المومنین کے ساتھ گئے، کیونکہ امہات المومنین کے لیے اسپیشل پردے کا احکام تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایکسٹرا اسپیشل ان لوگوں کا اسٹیٹس تھا خواتین کا، امہات المومنین کا، ان کو ابائے میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا اس طرح سے، یعنی ان کے حجاب اور جلباب کو بھی نہ کوئی دیکھ سکے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عثمان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف کو چوز کیا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ ان کے قافلے کے آگے رہتے تھے اور عبد الرحمن بن عوف پیچھے رہتے تھے، اور یہ ایک سیپریٹ کاروان ہوتا تھا، یعنی الگ الگ تھلگ کا یہ گروپ ہوتا تھا جو امہات المومنین کا تھا، ان کو الگ جگہ پڑاؤ کیا جاتا، الگ جگہ لے جایا جاتا، اور یہ بہت اہم تھا۔ آپ دیکھیں کہ امہات المومنین کی ذمہ داری یہ دونوں آنریبل صحابہ کے سپرد کی گئی تھی کہ ان کو حج کو لے کے جانا اور ان کو ساتھ خیریت کے واپس لانا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت بھی شہادت عمر کے وقت یہ قریب تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور وہ خود کہتے ہیں کہ قریب میں کیا ہوا لوگوں کو پتا نہیں، جب ابو لولو نے ان کے اوپر خنجر مارا اور کئی لوگوں کو مارتا ہوا گزر گئے تو بازو میں ہی عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے ایگزیکٹ پیچھے سمجھے بازو میں. تو جیسے عمر رضی اللہ عنہ گر گئے تو عبد الرحمن بن عوف آگے آ گئے خود سے, اور انہوں نے بہت ہی مختصر اور ہلکی نماز پڑھائی. وہ سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہوا, لیکن عمر رضی اللہ عنہ گر گئے تھے تو سمجھ رہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے. اور پھر جیسے نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف اور باقی کے دوسرے صحابہ کرام ان کو ان کے گھر لے کر گئے, اور پھر ان کا علاج شروع ہوا تھا. تو اس وقت جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت قریب تھی تو اس وقت عبد الرحمن بن عوف کو کمیٹی کا مین پرسن رکھا گیا, یعنی ایک مشیر خاص. اور دونوں صحابہ کے دور میں, یعنی ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں کے دور میں یہ مشیر خاص تھے, شورا کمیٹی کے ممبر تھے. اور چھ لوگوں کو عمر رضی اللہ عنہ نے چوز کیا, اور یہ ہم بہت دفعہ پیچھے پڑ چکے ہیں. اور عبد الرحمن بن عوف نے اس میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ماشاء اللہ. اور آپ دیکھیں کہ کتنی, یعنی ان کی قربانیاں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں دستبردار ہوتا ہوں, میں یہ خلافت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتا ہوں, مجھے نہیں چاہیے, اب باقی تم پانچ بچے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ کون کس کے حق میں اپنی قربانی دے گا. تو سب سے پہلے طلحہ رضی اللہ عنہ کہا کہ میں عثمان کے حق میں قربانی دیتا ہوں, زبیر بن عوام نے کہا کہ میں علی کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں, سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں عبد الرحمن کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں, اور پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں خود دستبردار ہوتا ہوں. تو اب یہ سب صحابہ نکل گئے, اب کون بچے؟ صرف عثمان رضی اللہ عنہ بچے تھے اور علی رضی اللہ عنہ. پھر آپ نے ان دونوں سے پوچھا, عثمان اور علی سے الگ الگ ان سے بات کی, اور کہا کہ تم دونوں باقی بچے ہو, تم دونوں کیا میرا فیصلہ قبول کرو گے؟ میں دستبردار ہو جاتا ہوں خلافت سے, مجھے نہیں چاہیے. تو کیا میں جس کو اب چوز کروں گا تم قبول کرو گے؟ تو دونوں نے کہا کہ ہم بالکل, ہم آپ کو آپ کے فیصلے پر راضی رہیں گے. اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سیپریٹ ملاقات کی, پھر علی رضی اللہ عنہ سے سیپریٹ ملاقات کی, پھر تمام کہا کہ مدینہ کے بچے بچے سے ہر یعنی صاحب رائے جو لوگ تھے ان سے مشورہ کیا, انصار سے, مہاجرین سے, خواتین سے, اور ایون کہا جاتا ہے کہ جو آنے جانے والے قافلے تھے اس زمانے میں, کیونکہ حج کا موقع تھا, ان سے بھی انہوں نے مشورہ کیا. تو سب کی رائے کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا. اور جب انہوں نے فجر کی نماز کے وقت یہ اعلان کیا کہ میں عثمان کے لیے خلیفہ کا اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں اور عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے, تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے علی رضی اللہ عنہ تھے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ جب صحیح ہسٹری ہمارے سامنے آتی ہے اور صحیح تصویر علی رضی اللہ عنہ کی ہمارے سامنے آتی ہے, ورنہ تو کچھ لوگوں نے ان کی محبت میں الٹا ان کو نقصان پہنچایا علی رضی اللہ عنہ کو, کہ وہ لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا خلافت کا, اور علی رضی اللہ عنہ کو ملنا چاہیے تھا, وہ لینا چاہتے تھے, استغفر اللہ, اتنی غلط باتیں ان کی طرف منسوب کر دی گئیں. جبکہ علی رضی اللہ عنہ فرسٹ پرسن تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اب دیکھیں معمولی بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی خلافت آپ کو ملنے والی تھی لیکن آپ کی وجہ کسی اور کو مل گئی. تو انسانوں کے ناطے دل میں کچھ نہ کچھ خیال آتا ہی ہے, بال برابر تو بھی خیال آتا ہے کہ دیکھیں مجھے ملنے والی تھی خلافت اور ان کو مل گئی. لیکن یہ صحابہ تھے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت پائے ہوئے لوگ تھے, اور خصوصاً علی رضی اللہ عنہ تو جو بچپن سے اللہ کے رسول کے ساتھ تھے. آپ سوچیں کہ کیسی ان کی شخصیت ہو گئی ہوگی, سبحان اللہ, جن کو رسول کے ساتھ رہنے کا موقع ملا اور رسول کی تربیت بچپن سے ان کو حاصل رہی ہے الحمدللہ. اللہ کے رسول ہی ان کے مربی اور مزکی تھے, تربیت کرنے والے اور تزکیہ کرنے والے. تو ظاہر سی بات ہے کیسی پرسنالٹی ہوں گی پھر علی رضی اللہ عنہ کی, آپ سوچیں. تو علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی, اور پھر یہ بھی ایک بہت اہم آنر ان کو ملا تھا عبد الرحمن بن عوف کو, کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک تو ازواج مطہرات کو وہ حج کے لیے لے جاتے تھے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا خرچہ عبد الرحمن بن عوف اٹھاتے تھے. کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے امہات المومنین پر عبد الرحمن بن عوف تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہارے اوپر کوئی متقی یا کوئی پائس پرسن یا کوئی جنتی ہی تم پر خرچ کرے گا, یا اسے ہی توفیق ملے گی جو تم پر خرچ کرے جو کہ جنتی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ سلسبیل سے پانی پلائے گا. تو اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت دفعہ ازواج مطہرات کے لیے بہت تحفے تحائف بھجواتے تھے, ان کا خرچ پورا کرتے تھے, ان کا جو سالانہ اخراجات تھے ان کے لیے انہوں نے اپنا باغ بھی وقف کر دیا تھا, اور ایک ایک دفعہ میں 40,000 درہم انہوں نے بھجوائے امہات المومنین کو, اور اسپیشلی عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ ایکسٹرا الگ سے زیادہ بھجوایا کرتے تھے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یعنی اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد جو کوئی رجل صالح ہوگا, کوئی نیک پرسن ہوگا, جو رائٹیس پرسن ہوگا, وہی تم پر خرچ کرے گا. تو کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک عبد الرحمن بن عوف سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے امہات المومنین کے لیے ایک باغ وقف کرنے کی وصیت فرمائی, جو 400,000 درہم میں فروخت ہوا. سبحان اللہ, سوچیں آپ ذرا. تو اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے لیے دعا کرتی تھیں, اور وہی دعا دیتی تھیں جس کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا تھا. کہا جاتا ہے کہ ام بکر بنت مسور رضی اللہ عنہا کہتی کہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زمین حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھ 40,000 درہم میں بیچی, اور وہ ساری رقم بنو زہرہ کے فقراء اور مہاجرین اور امہات المومنین میں تقسیم کر دی. مسور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حصہ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو پوچھنے لگی کہ کس نے بھیجا ہے. میں نے بتایا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے. تو کہنے لگی قالت اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یحن علیکن بعد الا الصابرون سق اللہ عبد الرحمن بن عوف من سلسبیل الجنہ. حدیث حسن ہے یہ. عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا ہے کہ میرے بعد امہات المومنین سے صبر کرنے والے ہی حسن سلوک کریں گے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ان الفاظ میں دعا دی, عبد الرحمن بن عوف کو اللہ تعالی جنت کے چشمے سلسبیل سے سیراب کرے. سبحان اللہ, کتنی پیاری دعا ہے آپ دیکھیں. تو یہ ان کو ایک آنر ملا, اور ان کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی اتنی بہترین دعا بھی ملی, کیونکہ اللہ کے رسول نے خود یہ خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد تم پر کوئی جو صبر کرنے والا شخص ہوگا وہی خرچ کرے گا, تمہارا اخراجات پورے کرے گا. تو لہٰذا ایک تو عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا معاملہ انہوں نے بہت ہی زیادہ دور اندیشی اور فراست سے حل کیا, پھر خود انہوں نے منصب خلافت سے دستبردار ہو کر ایک بہت ہی ایثار اور قربانی کی مثال قائم کی. اور علی رضی اللہ عنہ کے بھی ہم کو بہت بڑا یہاں پر ان کی فیاضی نظر آتی ہے اور وسط نزی نظر آتی ہے کہ انہوں نے بھی برضا اور رغبت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی, اور اس کے بارے میں ہمیں ان کا ملتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کی ایک تقریر ہم کو ملتی ہے کہ عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام کو عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین سے فراغت ملی تو یہ 6 آدمیوں کی جماعت اکٹھی ہوئی. عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا تم 6 آدمی اپنے معاملات اپنے میں سے 3 آدمیوں کے سپورٹ کر دو. زبیر بن عوام نے کہا کہ میں اپنا معاملہ علی بن ابی طالب کے سپرد کرتا ہوں. پھر یہ تینوں نے جس طرح سے پہلے ہم نے ذکر کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب عثمان اور علی رہ گئے بس دونوں, اور عبد الرحمن بن عوف بھی دستبردار ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں میں سے جو خلافت کا طالب نہیں ہوگا اسے ہم خلافت دیں گے. اس بات پر اللہ گواہ ہے اور اسلام بھی کہ میں اسے منتخب کروں گا جو میرے نزدیک تم دونوں میں سے افضل ہوگا. یہ سن کر دونوں حضرات یعنی عثمان اور علی رضی اللہ عنہما نے خاموشی اختیار کی. عبد الرحمن نے کہا کہ تم دونوں مجھے حکم بناتے ہو یعنی قاضی, اللہ کی قسم ہے تم دونوں میں سے افضل کو خلیفہ بنانے میں کوتاہی نہیں کروں گا. دونوں نے کہا ہمیں منظور ہے. عبد الرحمن نے دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تمہیں رسول اللہ سے قربت حاصل ہے اور اسلام لانے میں تم آگے ہو جیسے کہ تم جانتے ہو, یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ, اللہ تمہارا نگہبان ہے, اگر میں تمہیں امیر بناؤں تو تم یقیناً عدل سے کام لوگے, اور اگر میں عثمان کو امیر بناؤں تو تم یقیناً ان کی بات سنو گے اور اطاعت کرو گے. پھر عبد الرحمن دوسرے آدمی یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کو الگ لے گئے اور ان سے بھی ویسی ہی گفتگو کی. جب دونوں سے قول اور قرار لے چکے تو کہا عثمان اپنا ہاتھ اٹھاؤ, اور ان سے بیعت کی. پھر علی رضی اللہ عنہ بھی ان کی بیعت کی. پھر سارا مدینہ امٹ پڑا اور سب نے بیعت کی. یہ بخاری کی روایت ہے, اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود اس میں شامل ہے جن کو اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا تھا, اور اتنا وہ ایک ایک وقت میں 40,000 درہم جو ہے خیرات کیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں, لیکن اس کے باوجود ان کی دولت بڑھتی چلی جاتی تھی. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری خواتین سے شادی کی لیکن ایک وقت میں 4 ہی خواتین تھیں, تو لہٰذا ان کے بچے بھی بہت زیادہ تھے, بیویاں بھی بہت زیادہ تھیں, لیکن ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں تھیں, اور دولت ان کے پاس بہت زیادہ تھی. جیسے کہ پہلے انہوں نے خود کہا تھا کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ سونا بن جاتی تھی. تو عائشہ رضی اللہ نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہا تھا کہ ایک دن انہوں نے سب کو گفٹ کیے اور عائشہ رضی اللہ نے کو زیادہ حصہ دیا. تو اس وقت عائشہ رضی اللہ نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے چشمے سلسبیل سے سیراب کرے. سبحان اللہ. پھر عبد الرحمن بن عوف کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی سادہ زندگی گزارنے کے عادی تھے, کبھی بہت ہی نمایاں لباس نہیں پہنا. جب ان کے سامنے ایک دفعہ کہا جاتا کہ کوئی فوڈ لایا گیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اس کو دیکھ کر, اور وہ روزے سے تھے. انہوں نے کہا کہ حمزہ شہید ہو گئے اور انہیں کفن تک نصیب نہیں ہوا, مصعب شہید ہو گئے ان کو بھی کفن تک نصیب نہیں ہوا, اور میں اتنی نعمت ہے مجھے لگ رہا ہے دنیا ہی میں دے رہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور اتنا روئے اور پھر کہنے لگے کہ افطار بھی صحیح سے نہیں کر سکے اور ویسے ہی چلے گئے گھر سے. کیسی سادگی کی تھی آپ دیکھیں ان میں. پھر ایک دفعہ کہا تھے کہ روٹی اور گوشت لائے گئے ان کے سامنے, صرف بریڈ اور میٹ سمجھے. یعنی ہمارے زمانے کی تو یہ نارمل غذا ہے. ان کے اس زمانے میں روٹی اور یہ گوشت وغیرہ بہت ہی ایکسپینسو غذا سمجھی جاتی تھی, یعنی ایک طرح سے لگزریس فوڈ سمجھا جاتا تھا. تو جب ان کے سامنے روٹی اور گوشت لائے گئے تو تب بھی رونا شروع کر دیا اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے لیکن آپ کو پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوا. امہات المومنین کو کئی کئی دن بھوکے رہنا پڑتا تھا اور اس بنا پر وہ پریشان ہو گئے اور بہت سادہ زندگی گزاری. اپنے سروینٹ سے اپنے نوکروں سے کام نہیں لیتے تھے اور کثرت سے غلام آزاد کرتے تھے کہا جاتا ہے. دولت نے ان کے دل پر کچھ بھی اثر نہیں ڈالا تھا اور ان کی دولت ان کے جسم پر نظر نہیں آتی تھی. ان کی وفات کے وقت ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ 1000 اونٹ تھے, یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت کسی کے پاس 100 اونٹ ہونا بھی بہت ہی اہم بات تھی. آپ خود سوچیں کہ اگر آج کسی کے پاس رولز رائز یا پھر جو سب سے BMW سمجھے, کیونکہ اونٹ سب سے مہنگی سواری تھی اس زمانے میں, تو اگر آج BMW اگر ہو کسی کے پاس 1000 کی تعداد میں, آپ سوچیں وہ کتنا امیر ہوگا. تو جس وقت ان کی وفات میں ان کے پاس 1000 اونٹ تھے, 4 بیویاں تھیں ان کی, تو 40000 ایچ وائف پر ڈیوائڈ ہوا. تو آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ ہوگا, کیونکہ بیویوں کے لیے جو حصہ ہوتا ہے 1/8 ہوتا ہے, 1/8, اور وہ 1/8 چاروں میں تقسیم ہوگا. تو آپ سوچیں کہ جب وہ 1/8 چاروں میں تقسیم ہوا تو ایک ایک بیوی پر 40000 درہم آئے. سبحان اللہ. وصیت کی تھی کہ 400 گولڈ کوائنز, 400 جو سونے کے دینار تھے, وہ ہر بدری صحابی کو دیے جائیں, یہ ان کی وصیت تھی. اور 1/1/4 کی وصیت کی اجازت ہے, ہم سب جانتے ہیں. تو انہوں نے وصیت کی کہ 400 گولڈ کوائنز بدری صحابہ کو دیے جائے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید نوازتا رہتا ہے. تو بہرحال انہوں نے 16 عورتوں سے تقریباً شادی کی اور تقریباً ان کے 25 سے زیادہ بچے تھے. اور ایک اور خاص بات جو ان کے بارے میں بتانی تھی کہ یہ باتیں بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اور لوگ جو بہت سارے جو اسٹوری ٹیلرز ہیں, قصہ گو ہیں, خطبے وغیرہ میں یہ کہتے رہتے ہیں, جبکہ یہ فیبریکیٹڈ ہے, یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے. کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے, فیبریکیٹڈ ہے, کہ یہ تو خل الجنہ حبوا, یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں لنگڑاتے ہوئے داخل ہوں گے, گھسٹتے ہوئے داخل ہوں گے, کرالنگ کرتے ہوئے داخل ہوں گے. تو یہ بالکل غلط ہے, فیبریکیٹڈ ہے. ابن الجوزی نے اپنی کتاب, اس میں کتاب الموضوعات ہے, یعنی کتاب الموضوعات کا مطلب ہے کہ فیبریکیٹڈ حدیث سے جس میں لکھی ہے, جس کتاب میں, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے. اور جو دوسرے اسکالر سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ریجیکٹ ہے حدیث, اس کو ریجیکٹڈ کہا گیا ہے, منکر کہا گیا ہے, اس کو نہیں لیا جائے گا, اس کو لیا نہیں جائے گا, نان آتھینٹک اس کو قرار دیا گیا ہے. لیکن یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ ایک دن عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آیا, اور وہ سب سیریا سے آیا تھا قافلہ, تجارتی قافلہ تھا. جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ مدینہ میں شور کیسے, تو بتایا گیا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ آیا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف گھسٹتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے, نعوذ باللہ. اور گھسٹتے ہوئے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے. آپ خود سوچیں کہ کتنا کنٹرڈکشن ہے, ایک صحابی کو اللہ کے رسول رجل الصالح کہہ رہے ہیں, ایک صحابی جس کے پیچھے اللہ کے رسول ایک رکعت نماز پڑھے جو کہ کسی کے پیچھے نہیں پڑھی, ایک صحابی جو کہ اشرف مبشر ہے اور ان کا نام اللہ کے رسول نے خود لے کر بشارت دی ہے کہ یہ جنتی ہوں گے, تو یہ پھر یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ گھسٹتے ہوئے داخل ہوں گے اور آخر میں داخل ہوں گے, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پھر. تو اس لیے یہ بالکل ہی ان آتھینٹک واقعہ ہے اور فیبریکیٹڈ ہے, اس کو بالکل بھی ہمیں لینا نہیں چاہیے. جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو جب انہوں نے پتہ چلا کہ انہوں نے اتنے سارے ان کو عطیات دیے ہیں ازواج مطہرات کو, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کتنی اچھی دعا دی ان کو, تو وہ دعا کا تو کہیں ذکر نہیں ملتا, لیکن یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ گھسٹتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے, نعوذ باللہ, لنگڑاتے ہوئے جائیں گے, تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اور ایکچولی یہ ہو سکتا ہے دشمنوں کی پھیلائی یا دشمنوں کی جو ہے گھڑی ہوئی حدیث ہے, جبکہ وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو سلسبیل سے پانی پینے کی عائشہ رضی اللہ نے دعا دی, اور اللہ کے رسول نے خود خوشخبری دی کہ میرے پیچھے تمہاری خبر گیری, تمہارے اوپر خرچ کوئی صابر پرسن ہی کر سکتا ہے. پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے تقریباً 15 احادیث روایت کی گئی ہیں, زیادہ احادیث ہمیں نہیں ملتی, اور حدیث قدسی بھی ان کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے، وہ والی حدیث جو کہ رحمان والی حدیث ہے کہ میں رحمان ہوں اور رحم مجھ سے مشتق ہے، اور یہ جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، کیونکہ میں نے ہی رحم کو تخلیق کیا ہے اور رحم مجھ سے مشتق ہے، تو جس کسی نے اس کو توڑا اس نے مجھ کو توڑا۔ تو یہ جو مشہور حدیث ہے رحم والی، یعنی رشتوں میں آپس میں محبت پیدا کرنے والی، تو وہ عبد الرحمن بن عوف سے ہی مروی ہے۔ پھر جو روزے فرض کیے اللہ تعالیٰ نے اور قیام سنت ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں اور قیام سنت ہے، یہ بھی حدیث ان سے ثابت ہے۔ اور یہ والی حدیث بھی انہیں سے روایت ہے کہ اگر عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور زکات دے اور شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ پھر وہ والی حدیث بھی ان سے مروی ہے جو جبکہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ایک گارڈن میں بہت ہی طویل سجدہ کیا اور عبد الرحمن بن عوف پریشان ہو گئے کہ کہیں اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی، تب اللہ کے رسول نے سجدے سے سر اٹھایا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو کہا کہ میں پریشان ہو گیا تھا آپ کو دیکھ کر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی، جبریل امین نے خوشخبری دی کہ جو کوئی آپ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اور جو آپ پر سلامتی بھیجے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر سلامتی بھیجے گا۔ تو یہ حدیث بھی عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے، اور خود وہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن میں نے دیکھا، میں لائن میں تھا جنگ میں، تو میں نے دیکھا کہ میرے رائٹ اور لیفٹ میں دو انصاری نوجوان جو کہ ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے تھے، معاذ ابن عمر اور معاذ ابن افرا، یہ معاوض ابن افرا۔ تو ابو جنگ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف بھی قتل کر سکتے تھے ابو جہل کو، لیکن انہوں نے ان دونوں بچوں کی خواہش پر ابو جہل کو ان کے حوالے کر دیا، اور یہ بہت بہادر تھے عبد الرحمن بن عوف، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مزید رحمتیں نازل فرمائے اور ان سے راضی ہو۔ اور اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جبکہ ان کو جنت کی بشارت مل گئی تھی، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ڈر تھا ان کو، اور وہی والی بات ہم کو ملتی ہے کہ جب ان کے سامنے وہ روزے سے کھانا لائے گئے تو کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے اور مجھ سے بہتر تھے، ایک چادر میں انہیں کفن دیا گیا، اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس چادر سے سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ پھر عبد الرحمان نے یہ بھی فرمایا کہ حمزہ شہید ہو گیا اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، پھر دنیا ہم پر کھول دی گئی، اور پھر فرمایا ہمیں دنیا خوب دی گئی، ہمیں خوف آنے لگا کہ کہیں ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا گیا ہو، پھر رونے لگے اور کھانا بھی نہ کھا سکے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے سامنے کتنے انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، ہم کو دنیا میں کتنی نعمتیں مل رہی ہیں لیکن ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا ہی میں تو نہیں نوازتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہمارا حصہ صرف دنیا میں ختم ہو جائے، اے اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ آخرت میں باقی رکھ۔ اور یہ جو اتنی نعمتیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر شکر گزار ہونے کا موقع دے، ہم شکر گزار بندے بن سکیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شکر گزاری تو آنا دور کی بات ہے، ہمارے اندر الٹا ناشکری آتی چلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمارے پاس ہے جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق دے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام جو بھی ہم دنیا میں کام کریں اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا کرے انشاءاللہ، آمین۔ رضی اللہ عنہم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔